حق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله کرامات سیدنا جعفر صادق کے عنوان پر آج انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی نیت ہے. اللہ زندہ رکھے سلامت رکھے میں کامیاب ہو جاؤں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کہ گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے. آپ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی ہے اور بہت بڑے پائے کے ولی اللہ تھے اور زبردست عالم دین، بہت بڑے علامہ اور صاحب کرامت بزرگ تھے. حضرت سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک عورت اپنے پالتو جانور کے مرنے پر رو رہی تھی. آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہارا جانور زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ویسے ہی میں تو پہلے سے مصیبت زدہ ہوں. ارشاد فرمایا ہم مذاق نہیں کرتے. پھر آپ نے اس جانور کے دعا کی اور اس جانور کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا، وہ جانور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار کسی شخص نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکاً اسی کا کفن بناؤں گا. اس کا کہنا ہے جب میں میدان عرفات سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی، بڑا دکھ ہوا. جب صبح مزدلفہ سے منیٰ شریف کی طرف آیا تو مسجد الخیف شریف میں بیٹھ گیا. اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا آپ کو امام جعفر صادق بلا رہے، میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کا کام دے؟ اس نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے. آپ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو یہ وہی چادر تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شواہد النبوہ میں ہے تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں. پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید دیا ہے جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، دوسری حضرت سیدنا علی المرتضی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حد نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے. اور یہ لو میں نے تحریر بھی کر دیا ہے. یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بڑا خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جاتے ہی بیمار پڑ گیا اور وصیت کی کہ یہ خط انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا. گھر والوں نے دفن کرتے وقت وہ خط قبر میں رکھ دیا. پھر دوسرے دن دیکھا کہ وہی خط قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی جنت میں مکان عالی شان مل گیا. سبحان اللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا بات ہے، وہ کیسی عظیم الشان شخصیت کے مالک ہے. ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حج کو جا رہے تھے. راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرے. امام جعفر صادق نے دلی دل میں کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا. پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا کیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ. اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جھک رہے تھے. آپ نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. میں نے کھجوریں کھائی، ایسی مزیدار کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی. ایک اعرابی، یعنی عرب کے دیہاتی نے یہ دیکھ کر کہا ایسا جادو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم جادو نہیں کیا کرتے بلکہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے. اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل تبدیل ہو کر کتے کسی ہو جائے. اس بے ادب اعرابی نے بکا ہاں ہاں دعا کر دیجئے. آپ نے دعا فرمائی تو وہ کتا بن کر اپنے گھر کی طرف بھاگا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا اس کے پیچھے جاؤ. میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے گھر جا کر اپنے بال بچوں اور گھر والوں کے سامنے دو ملانے لگا. گھر والوں نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مارا جس سے اس کو بھاگنا پڑا. میں نے واپس آ کر ساری بات بیان کر دی. اتنے میں وہ کتا آ کر آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ دیکھ کر آپ نے پھر دعا فرمائی تو وہ انسان بن گیا. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جو کچھ کہا تھا اس پر یقین ہے یا نہیں؟ عرض کیا حضور ایک بار کیا ہزار بار یقین ہے. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ والوں کی شانیں بڑی بلند ہوتی ہیں. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بارے میں عقل سے مت سوچئے، ورنہ ٹھوک کر کھا کر گر جائیں گے. اللہ پاک کے نیک بندوں سے عقیدت رکھتے ہوئے ان کا ادب و احترام کیجئے، ورنہ بعض اوقات ایک بار کی بے ادبی ہمیشہ کے لیے ڈبو سکتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے عظیم پیشوا تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے. کیسے مستجاب الدعوات تھے؟ آپ نے ابھی اس کی جھلکیاں دیکھی. مستجاب الدعوات اس کو بولتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہوں. ایک اور کرامات امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سنیے اور مستی میں جھومیے. چنانچہ ایک آدمی نے دعا کے درس کی کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کے میں بہت سارے حج کروں. تو آپ نے بھی فراخی کے ساتھ دل کھول کر اس کو دعا دی کہ اللہ پاک اسے کثرت سے مال دے کہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے. چنانچہ اسے بہت سارا مال بھی لیا، یہاں تک کہ اس نے پورے 50 حج کر لیے. جب 51 ٹائم آیا حج کا، 51 مرتبہ حج کے لیے مقام جحفا پہنچا، تو غسل کے لیے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا. سبحان اللہ، یہ بھی رائے حج میں 50 والی تو دعا قبول ہوئی، اور اب یہ کہ 51 میں حج کی دعا نہیں کی تھی، لیکن یہ اس میں یہ اس حج کے سفر میں ڈوب کر شہید ہو گئے. جو ڈوب کر فوت ہوتا ہے شہید ہوتا ہے، اور اب یہ کہ قیامت تک کے لیے اس کا حج لکھا جاتا رہے گا. ایسی دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالی مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے سچ بولا کرتے تھے، نہ جھوٹ کا تو وہاں کیا گزر. تو اس سچ بولنے کی وجہ سے آپ کا لقب جو تھا وہ صادق پڑا. آپ کا نام تو ویسے ہی جعفر ہے، لیکن صادق یہ اس نسبت سے کہلائے کہ سچ بہت بولتے تھے. اور ہمارے صادق بھائی دن رات جھوٹ بولتے ہوتے، نام ان کا صادق ہوتا ہے. دن رات گھپلے کرتے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار چمکا رہے ہوتے ہیں، نام صادق ہوتا ہے. تو یہ صادق تھے، اس میں با مسمع کہتے ہیں، جیسا نام ویسا کام. میں یہ جنرل بات کرتا ہوں، کوئی صادق بھائی بیٹھے ہوں تو ناراض نہ ہو جانا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ دو جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی زیارت سے مشرف تھے، ان کا دیدار کیا تھا. تو یوں یہ تابعی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جسے، اور حضرت سفیان عیینہ، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ. یعنی ایسے بزرگوں نے آپ سے مطلب یعنی کہ اکتساب فیض کیا، فیض پایا. اتنی بڑی ہستی کے مالک تھے، اور اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے عالم تھے امام جعفر صادق. یوں ہی ان کی کھیر پوریاں نہیں پکڑی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے وہ اجتماع نہیں ہو رہے، بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی کٹ کٹ کر بھری تھی، مبارک ہونٹوں پر تبسم سجا رہتا تھا، متبسم تھے، مسکرائے کرتے تھے، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتا تو ذکر رسول کی ہیبت و تعظیم سے رنگ زرد پڑ جاتا، انہیں غم زدہ ہو جاتے غم مصطفیٰ میں، مطلب یعنی کہ ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی. سبحان اللہ، آپ کی شان کیا ہے، کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی. ٹائٹ قفل مدینہ ہماری اصطلاح میں جس کو بولتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ان کی برکت ہم کو بھی نصیب فرمائے، ہم بھی یہ رات دن جو بڑھ بڑھ کرتے رہتے ہیں اللہ کرے اس سے باز آئیں. پانچ فرامین امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. نمبر ایک، اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں. نمبر دو، اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے. نمبر تین، دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے. نمبر چار، میانہ روی یعنی خرچ وغیرہ میں درمیانہ انداز اختیار کرنے والا تنگ دست یعنی غریب نہیں ہوتا. نمبر پانچ، پرہیزگاری سے افضل کوئی زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر نقصان دہ دشمن کوئی نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے باطنی حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ صوفی ہے. اور باطنی زندگی سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی مراد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور آخرت کو اختیار کرنا ہے. یا وہ صاحبان غور فرمائیں، داڑھی اتنی سی ہوتی ہے، چادر یوں رکھی ہوتی ہے، بات بعد میں ہوتی ہے، منہ سے گالی پہلے سے نکلتی ہے، اور ان کو لوگ صوفی صاحب کہا کرتے ہیں. صوفی یہ نہیں ہوتا، یہ صوفی جو ہوتا ہے یہ بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ابھی آپ نے کچھ سنا. مزید فرما رہے ہیں، جو شخص رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ یعنی عمدہ اخلاق، سرکار کا کوئی اخلاق ایسا نہیں تھا جو عمدہ نہ تھا، تو آپ کے اخلاق سے اپنے آپ کو زینت دے، اور جس چیز کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا اسے اختیار کرے، جس چیز میں رغبت رکھی اس میں رغبت رکھے، جن چیزوں سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا ہے ان سے بچتا رہے، اور جن کاموں کی ترغیب دلائی ان پر عمل کر لے، تو بے شک وہ گندگی سے پاک کو صاف ہو کر خیر سے نجات پا گیا. اور جو شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اپنے نفس کی پیروی کرنے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنے میں مشغول رہا، تو ایسا شخص صوفی بننے سے دور، بے وقوفی میں کوشش کرنے والا اور آنے والے خطرناک حالات سے غافل ہے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے.
صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، سب راضی ہو قائم اور رضا کے واسطے.
اچھا ابھی جو شعر ہم نے سنا وہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا چوتھے نمبر کا شعر ہے. اس کی کچھ شرح بھی سنتے چلے. اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے چھٹے ساتویں اور آٹھویں شیخ طریقت یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم پھر ان کے شہزادے امام علی رضا رحمہم اللہ تعالی کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے. تو اس شجرہ شریف کے اس چوتھے شعر کا معنی کچھ یوں ہے. یا اللہ تجھے امام جعفر صادق کے صدق یعنی ان کی سچائی کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رحمہم اللہ کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق سے ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام باقر رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین سے اور انہوں نے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین سے روایت کیے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا. اس کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو اور میں ابو بکر صدیق کے فضائل کیوں نہ بیان کروں کہ میں تو خود روز قیامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضرات شیخین کریم ہیں یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت سے ناواقف ہے وہ سنت سے ناواقف ہے. میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو. مزید فرماتے ہیں بے شک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا اور اللہ پاک کے ساتھ اس کے علاوہ ان کے دل میں کوئی موجود نہ تھا. وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے فرماتے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا. سبحان اللہ. صدیق اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے تو فاروق اعظم اللہ اکبر کا ذکر ورد کثرت سے کیا کرتے. سبحان اللہ. ایک شخص نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پوچھا تو امام جعفر صادق نے فرمایا تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ بے شک جنہوں نے جنت کا پھل کھایا. یعنی تعجب کا اظہار کیا گیا ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے. ہر صحابی نبی
جنتی جنتی،
چار یاران نبی
جنتی جنتی،
صدیق و عمر بھی
جنتی جنتی،
عثمان غنی
جنتی جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی،
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی،
حسن بھی حسین بھی
جنتی جنتی،
ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی،
جنتی 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 جنتی، جنتی جنتی جنتی،
فیضان صحابہ و اہل بیت
جاری رہے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی عظمتوں کے مالک ہونے کے باوجود اپنی موت کو فراموش نہ کرتے، بلاتے نہیں، بلکہ رات کے وقت قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والوں، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں مگر تم لوگ جواب نہیں دیتے؟ پھر فرماتے، افسوس، میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں، یعنی مجھے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، قبر میں اترنا ہوگا. آپ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، کسی چیز کے نہ ہونے پر کیوں غم ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتا ہے، کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی. ہاں، لازمی ہے صورت چھوڑنا گناہوں کا، بھائی موت سے پہلے کاش تو سدھر جاتا، غیر کے تو فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی، ان کی سنتیں اپنا، کیوں ہے در بدر جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، پانچ قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار مت کرو. نمبر ایک، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اسے دھوکا کھاؤ گے. وہ سراب، سراب کہتے ہیں ریتیلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور جس پر پانی کا دھوکا ہوتا ہے، پانی لگتی ہے تو وہ سراب کی طرح ہے. وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا، یعنی وہ جھوٹا شخص جو ہے وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا. نمبر دو، بے وقوف آدمی، کہ اس کی بھی صحبت اختیار نہیں کرنی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا. نمبر تین، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا. نمبر چار، بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا. نمبر پانچ، فاسق، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے کم قیمت میں بیچ مارے گا. کسی نے عرض کیا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا، نے لالچ کی وجہ سے وہ تمہیں ضائع کر دے گا. یعنی اس کو ملے گا ایک لقمہ بھی نہیں نا، ایسے لالچ کی وجہ سے ضائع کر دے گا کہ مجھے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. اس کی وجہ سے اس کو بگا کر یا اس کو ذلیل کر کے یا اس کو نقصان پہنچا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی خوب 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 برکتیں عنایت کرے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز کھانے کے ساتھ ساتھ نماز اور دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام کرنا ہے اور گناہوں سے بچ کر خوب 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 اپنی آخرت سنوارنے والے کام کرنے ہیں. کرم سے ہم پر امام جعفر, کرم سے ہم پر
امام جعفر
ہے سایہ گستر
امام جعفر,
ہمیں ہو کیوں کر
امام جعفر,
عدو کا اب ڈر
امام جعفر,
سخا کے پیکر
امام جعفر,
غریب پرور
امام جعفر,
حیا کے پیکر
امام جعفر,
ہمارے رہبر
امام جعفر.
حضرت امام جعفر, 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 نظریں کرم خدا را, نظریں کرم خدا را, میں مرید ہوں تمہارا, نظریں کرم خدا را, نظریں کرم خدا را, نظریں کرم خدا را, میں مرید ہوں تمہارا,
ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر,
سردار اولیاء ہے, سردار اولیاء ہے, حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر,
پینا باسی نہ پہنچے حسنین کی وراثت, حسنین کی وراثت, پینا باسی نہ پہنچے حسنین
امام جعفر, حضرت امام جعفر,
جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی, ہم کو ملا فریدی, جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی, عثمان کی سہا ہے,
عثمان کی سہا ہے, حضرت امام جعفر عثمان کی طرح ہے, حضرت امام جعفر, نظرِ کرم خدا را, نظرِ کرم خدا را, نظرِ کرم خدا را,
میں مرید ہوں تمہارا, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, فیضان امام جعفر.
میرا سوال یہ تھا کہ پوچھنا یہ تھا, یہ جو کنڈ کی نیاز ہے اس کے بارے میں تشریح کر دیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا وجود ہے.
کنڈے کی نیاز, کنڈے میں نیاز ہو یا پتیلی میں ہو یا تھال میں ہو, ایصال ثواب کے لیے عوام کے لیے جو کچھ پکایا جاتا ہے اس کو فاتحہ کا کھانا کہتے ہیں, اور بزرگوں کے لیے جو پکایا جاتا ہے اس کو وہ احترامن نیاز کہتے ہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ چھوٹا ہوگا اس کو بیٹھ جاؤ, بڑا ہوگا تشریف رکھیے, باتیں کیے, ہے نا. تو اسی طرح وہ یہ اس کو نیاز کہتے ہیں, باقی کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے اس میں, کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے. اچھا, اب عیسیٰ علیہ ثواب تو جائز ہے, اس کے لیے تو مطلب دعائے مغفرت کا تو قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے, تو جو فوت ہو چکے صحابہ کرام کے لیے بھی تذکرہ ہے کہ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا, تو دعائے مغفرت یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہے. اچھا, نماز جنازہ آپ کو اگر نیت یاد ہو تو غور فرما لیجئے, بولتے ہیں نا واسطے حاضر میت کے, ثواب واسطے حاضر میت کے, تو عیسیٰ علیہ ثواب تو ہے. تو اب یہ کہ عیسیٰ علیہ ثواب کا یعنی مجموعی طور پر حکم یہ کہ فرض ہو واجب ہو عمل, سنت موقعہ ہو غیر موقعہ ہو نفل ہو, یہ سب کا جو بھی نیکی ہے یہ تو ثواب ملتا نا, وہ دوسرے کو پہنچانا جائز ہے, یہ اس کا حاصل. تو اب مسلمانوں میں کنڈے رائج ہیں, اب کنڈے کیوں, تو اب اگر پتیلی رائج ہو جائے پتیلی کیوں, تو یہ نہیں ہے مطلب کہ وہ یہ کنڈے شاید میرا گمان ہے کہ اس لیے رائج ہوئے ہوں گے کہ یہ جیسے یہ پیالہ ہے نا یہ نہیں چلے گا, یہ پالش والا ہے, اسی طرح کے کنڈوں میں ڈالتے ہوں گے لوگ, پتا نہیں ہوتا نا, بس وہ کنڈے تو کنڈے, یہ اگر اس پہ پالش نہ ہو نا تو اس میں مسام ہوتے ہیں مٹی میں, کوری مٹی کا کنڈا, اس میں کھیر جمائیں گے نا تو اس میں کھیر لذیذ ہو جائے گی, تجربہ شرط ہے. اس طرح دہی جمائیں گے اسی طرح کے کنڈے میں پیالے میں کہ جس میں مطلب پالش نہ ہو بالکل, یعنی کہ مٹی کوری مٹی ہو, دہی بھی اس میں اچھی جمے گی ٹیسٹی بنے گی. تو اسٹیل کے برتنوں میں آج کل جماتے ہیں شاید, اسٹیل کے برتنوں میں, تو وہ کچھ ڈالتے ہیں اس میں, تو یہ وہ زبردستی جماتے ہیں اس کو. اب تو ہر چیز کی ٹیکنیک ہے نا, تو اصل طریقہ وہ دہی جمانے کا اس طرح ہے کہ دودھ کو گرم کر کے پھر اس کو جب یہ نیم گرم مل جائے, تھوڑا تھوڑا گرم مل جائے نا, اس میں تھوڑی سی دہی ڈال دیں اور اس کو وہ مٹی کے کورے کنڈے میں آپ رکھ دیں اور بھول جائیں, فریج میں نہیں رکھنا ہے, یہ 10-12 گھنٹے تک اس کو رہنے دیں, اگر دہی لذیذ نہ بنے تو مجھے کہنا, اگر وہ لذیذ نہیں بنی تو آپ کے قصور سے نہیں بنی ہوگی, میرا فارمولے پر عمل ہوگا انشاءاللہ. مزے کو مزہ نہ ہے تو بتانا, اور انشاءاللہ پھر جوش میں آ کر جب دہی لذیذ بنے یا میرے اس فارمولے کے مطابق وہ کنڈے کی نیاز لذیذ بنے نا, تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ایک مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کر جانا شکرانے میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ حکمت کی بات ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جس نے شروع کیا ہوگا وہ کوئی ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا, یہ دیکھو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, میں اپنی آئیڈیا سیٹ کر رہا ہوں کہ تو میرا تجربہ بھی ہے کوری مٹی میں آئیے نا, یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کچن والے اتنی اتنی مٹی کی پیالی میں وہ کھیر جما کے دیتے ہیں, دیکھا ہوگا, ہاں بازار ملتی ہے نا کوری مٹی جو کوئی پالش نہیں ہوتی, بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے, اگر یہی اگر اسٹیل میں جمائیں گے تو ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا, بک وہ بھی جائے گی, ٹیسٹ اس میں زیادہ ہوگا. تو اب رائے خدا میں کوئی چیز دینی ہے اور نیاز کرنا ہے فاتحہ کرنا, تو جتنا لذیذ ہوگا عمدہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا, مسلمان کے دل میں خوشی زیادہ داخل ہوگی. تو یوں یہ شاید کسی نے یہ چلایا ہوگا, اور اب یہ چلتے 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 کنڈے کی حکمت بھول گئے, حکمت یہ ہے, یہ میری سمجھ میں آیا, تو اللہ اعلم ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو, تو جو بھی حکمت ہو ہمارا لے کے کنڈے میں جو بھی پکا کر حلال غذا کھائی جاتی ہے ذرا وہ حلال ہے, اس کو حرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں, عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں, اب بکرا ذبح کرتے ہیں تو پھر اس پہ بھی تو پڑھتے ہیں نا, یعنی کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول کر, یہ مستحب ہے یہ دعا, یا اللہ میری قربانی کو قبول کر جس طرح تو نے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی, اور غالباً ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی. تو یہ بکرا کاٹ کر پڑھنا ہے پہلے نہیں, کاٹ کر. تو اب بکرا سامنے ہے, آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں, ہو گیا کیا حرام بکرا؟ تو یہ بکرا حلال رہ گیا اور مستحب بھی ادا ہوا. تو اگر کنڈے میں اگر نیاز ہے, اس پر اگر کوئی اللہ رسول کا نام لے کر آیتیں پڑھ کر کوئی دعا کر دیتا تو یہ کائے کو حرام ہو جائے گا؟ تو یہ بالکل یہ نا کہ عجیب لوجک ہے لوگوں کی, کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ شیطان کے وسوسوں میں آنا نہیں ہے اور کسی کے سننا بھی نہیں ہے. جو علماء اہل سنت فرمائے بس اس کے پیچھے چلنا ہے, ہاں تو آپ کو منزل ملے گی اور امام جعفر صادق کے قدموں تک پہنچیں گے, ورنہ نہیں پہنچیں گے. اپنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ اٹھ بھی نہیں سکیں گے. تو بہرحال یہ کہ جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ چیز جو ہے نا جائز ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ کو حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں, مسند امام احمد جلد اول پیج نمبر 279 دار الفکر بیروت. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, یعنی اور جس شے کو جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ پاک کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہاں اچھا سمجھنے والے کون ہوں یہ ایک قید ہے, ورنہ لوگ تو سینما کو اچھا سمجھتے ہیں, گناہ پر ٹی وی کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اس کی پھر شرح میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمائی کہ یہاں مسلمان سے مراد اہل علم و تقویٰ, علماء کرام متقی بامل علماء, یہ جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا. تو الحمدللہ کثیر علماء اور صلحاء نیک بندے اس کنڈے کی نیاز کو اچھا سمجھتے کھاتے کھلاتے چلے آئے ہیں. اور یہ آج کل کی بات نہیں, دعوت اسلامی والوں کی بھی یاد نہیں ہے, یہ تو جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اور ہم اس کو اپنی میمن زبان میں کھیرج پوریوں یہ بولتے تھے کہ کھیرج پوریوں. تو اس طرح کوئی کھیر پوری بولتا ہے, کوئی کنڈے کی نیاز بولتا ہے, بات ایک ہی ہے, نام جدا جدا ہے, سمجھے. تو اس طرح بہرحال یہ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ صدیوں سے چلا رہا ہو یہ سلسلہ, تو اس لیے مطلب نہ بھی چلا رہا ہو دیا بھی سلسلہ ہو. جیسے دعوت اسلامی نے صلی اللہ علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کہنا شروع کیا ہے, یعنی اس طرح کا نعرہ لگانا شروع کیا ہے. تو کیا ہے یہ, پہلے نہیں تھا اس طرح کا نعرہ دعوت اسلامی نے. سب چونکہ شریعت سے نہیں ٹکرا تھا اور مسلمان اچھا سمجھتے ہیں, علماء بھی اس پر کوئی رکاوٹ نہیں کرتے, خود بھی خوش ہوتے ہیں, نعرہ بھی لگاتے ہوں گے یا کم از کم جواب تو دیتے ہوں گے, ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا, اچھی چیز ہے, جس نے رائج کیا ثواب کا حقدار ہے. جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک مسلم شریف کی حدیث کی مطلب ہے کہ روشنی میں سمجھو میں نے یہ مدنی پھول آپ کو دیا. تو یوں مطلب یہ کہ کنڈے کی نیاز ہو یا دیگ کی نیاز ہو یا پتیلے کی نیاز ہو یا پانی کی نیاز ہو, پانی بھی تو سبیل بھی تو لگاتے ہیں نیاز کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مسلمان سبیل بھی بناتے ہیں, تو جو صحیح طریقے سے جائز طریقے سے پانی پلاتا ہے مسلمانوں کو تو ثواب کا حقدار تو ہے نا. کنواں کھدوا دیتا ہے یہ بھی ثواب کا حقدار ہے, پمپ ہینڈ پمپ لگوا دیتا ہے مسلمانوں کے لیے, نیت ہو کہ میری ماں کے اسرائیل سب کے لیے یہ ہینڈ پمپ میں لگا رہا ہوں, کہیں ایسی جا ضرورت ہو وہ لگا دیا, مسلمان اس پہ پانی لے رہے ہیں, ماں کو ثواب مل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کونڈے کا یہ تبرک ملتا وہ جان فضا ہے, کونڈے کا یہ تبرک ملتا وہ جان فضا ہے, حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر.
یہ
دیگوں کی نیاز تیار ہو رہی ہے, یہ دیگوں میں پک کر ہو سکتا کنڈے میں آ جائے
انشاءاللہ. یہ دیگوں میں بابا کھیر جو ہے اس پر کچھ چھڑکا جا رہا ہے,
پستے بادام
یہ بھی ضروری ہے.
پھر ان میں ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے, کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ نہیں, لیکن اس کو ناجائز کہنا یہ ضرور گناہ ہے. کہ شریعت نے ناجائز نہیں کہا تو ہو آ رہی ہو, آپ کون ہے جو ناجائز کہہ رہے ہیں؟ بھائی آیت پڑھو نا.
کلو وشربو ولا تصرفو انہو لا یحب المصرفین, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو کہ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
ننے مبلغ کی کوئی تو دعوت پر لبیک کہتا, کیا مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور دڑا دڑو تاریخ بھی دار السنہ والوں کو ملنی شروع ہو جاتی کہ چلو یار اس نے تو اس کے گناہ شروع ہی نہیں ہوئے, یہ ہم کو مدنی قافلے کی دعوت دے رہا ہے.
میرا امیر السنت سے یہ سوال ہے کہ شدت کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدت تھا یہ ہم نے سنا ہے, تو اس کا جو جنت بنانے کا جو واقعہ ہے یہ ارشاد فرمائیے.
قوم عاد کا مورث اعلی یعنی وہ بڑا وہ دادا باپ دادا جو تھا, قوم عاد کا مورث اعلی عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے. اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے, یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے. اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا. اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر برائے سرکشی نے بغاوت کی نیت سے دنیا میں ایک جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت یہ قیمتی پتھر ہیں, ان کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے یعنی فٹ کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے. سنگریزوں نے پتھر کے کنکروں کی جگہ آبدار موتی قیمتی موتی جیم بچھائے گئے. ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئی, قسم قسم کے درخت زینت ڈیکوریشن اور سائے کے لیے لگائے گئے. الغرض اس باغی نے سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے. جب شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت اپنے جو وزراء اور درباری اور جو تھے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا, اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہوا. جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک ایک خوفناک آواز آئی جس سے اللہ پاک نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا, وہ مر گئے اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا. اللہ اللہ کیسی عبرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام فضیل اتاری ہے، میں ڈھاکہ کے شہر بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال ہے، کوئی اگر سنت غیر موقعہ چار رکعت نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورہ نہ ملا کر اگر رکو میں چل جائے تو یہ نماز ہوگی یا سہو سجدہ دینے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟
سورہ فاتحہ تو پڑی ہے، سورت بھول گئے تب تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، اور جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا.
محمد عمیر حمزہ اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جھوٹ بولنے اور بہانہ بنانے میں کیا فرق ہے، اور یہ ارشاد فرما دیں کہ بہانہ بنانے کی ترغیب دلانا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
اللہ اللہ، بہانہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ وہ بہانہ وہ جھوٹ کے معنی میں ہمارے یہاں لیا جاتا ہے. عذر کے معنی ایک بہانہ ہوتا تو ہے، معذرت، عذر، لیکن یہ کہ اگر وہ بہانہ جھوٹ پر مشتمل ہے تو ظاہر ہے جھوٹ ہے، اور جھوٹ گناہ ہے. مثلا یہ کہ آپ بھائی دیر سے کیوں آئے، تو وہ میری ماں نے طبیعت خراب تھی تو تھوڑا مجھے روک لیا تھا کہ بیٹے پاؤں دبا دو، تو یہ اب اگر ایسا ہوا نہیں تھا، ماں نے پاؤں نہیں دبوائے تھے نہ طبیعت خراب تھی، ویسا ہی بول دیا، تو اس کو بولتے اس نے بہانہ کر دیا، دیر اس لیے ہو گئی، اور یہ ہے جھوٹ. یا ٹریفک جام تھی اس لیے مجھے لیٹ ہو گیا، لیکن نکلا ہی گھر سے لیٹ تھا، ٹریفک جام نہیں تھی، تو یہ جھوٹا بہانہ کیا اس نے. تو یہ سارے گناہوں بھرے بہانے، ان سے اگر کبھی کیا بھی ہے تو توبہ کریں. تو بندے کی حق تلفی والا جھوٹا بہانہ ہے تو پھر اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی، اس کو جو نقصان پہنچایا تو اس کی میں نے وہ بھی پیمنٹ کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا اہل سنت سے یہ سوال ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں یا دوسروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اب ایسے اعمال کرتے ہوئے اگر لوگوں کے دیکھنے کا خیال آتا رہے تو اس طرف توجہ ہٹا کر صرف اللہ کے لیے عمل کرنے میں کامیابی مل جائے، اس کا نسخہ عنایت فرمائیں.
اللہ اللہ، باقی بہت سارے اعمال ہیں جو لوگوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں. داڑھی رکھنا بھی عمل ہے، واجب ہے، اور لوگوں کے سامنے ہی رہے گی، جا رہی ہے، چھپ کر تو داڑھی رکھنے سے رہے. ویسے ایسے بھی ہاں دیکھے میں نے، داڑھی ہماری دل میں، دل میں تو حکم شریعت تو چہرے پر رکھنا نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے پر داڑھی رکھی، تم نے دل میں رکھی، کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں حکم دیا، ذرا وہ جو ہمیں حکم دیا وہ کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہوشیاری نہیں کرنی، اس کو بولتے ہیں جھوٹا بہانہ. دل میں داڑھی ممکن ہی نہیں ہے، امپوسیبل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح نماز با جماعت پڑھنی ہے مسجد میں جا کر، تو ظاہر یہ بھی سب لوگ دیکھیں گے، چھپ کر تو نہیں ممکن نہیں ہے، حج بھی سب کے سامنے ہی ہونا ہے. تو بہرحال یہ کہ ریا تو خیال آئے گا، ریا کا تو ہر کام میں، نمازی کو بھی خیال آئے گا کہ لوگ بولیں گے یار نمازی ہے، پکا نمازی ہے، جماعت میں پہلی صف میں اگر ہے تو اس کا بھی ریا پیدا ہوگی، پہلی صف پر بڑا پابند ہے. تو اب اس کا تو یہ کہ حل یہی ہے کہ ریا کا خیال آتا ہے اس کے طرف توجہ نہ دے اور عمل نہ چھوڑے، کہ ریا کی وجہ سے عمل چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، عمل جاری رکھنا ہے اور ریا کا مقابلہ کرنا ہے. تو جب آپ کی اپنی طبیعت ریا کی نہیں ہے اور ریا کا خیال آ رہا تو اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے کہ آپ تو اس کو دفاع کر رہے ہیں، ریا کو دور کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دور کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ریا دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال ہے شبیر علی، یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون تھے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں.
امام جعفر صادق کون تھے؟ رحمت اللہ علیہ، یہ والدہ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، صدیقی تھے، اور والد کی طرف سے حسینی سید تھے، مولا علی کی اولاد تھے، بی بی فاطمہ کی اولاد تھے، اور یہ تابعی بزرگ تھے، دو صحابہ اس میں حضرت انس بن مالک خادم النبی کی انہوں نے زیارت کی اور ایک اور صحابی کی بھی زیارت کی تھی، تو اس طرح یہ تابعی بزرگ تھے، نیک پرہیزگار تھے، اہل بیت تھے، آل رسول تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
جعفر صادق کا دامن مل گیا، المدد آقا جعفر صادق کا صدقہ المدد، دشمنوں نے مجھ پہ بھی الغار ہے، دشمنوں نے مجھ پہ بھی الغار ہے.
عبد المتین یوٹیوب چینل پر یہ سوال لکھا ہے انہوں نے کہ امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب کا کیا نام تھا اور آپ کو خلافت کس نے عطا فرمائی؟
سبحان اللہ، حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی نسبت یہ کہ ان کے والد محترم تھے امام باقر، ان کے والد صاحب تھے امام زین العابدین، ان کے والد صاحب تھے امام حسین، ان کے والد صاحب تھے مولا علی مشکل کشا. تو یہ ہمارے شجرے میں ان کا یہ سلسلہ یوں چلا رہا ہے، تو اس سے قرینہ یہی ہے کہ یہ اپنے والد محترم کے چونکہ خلیفہ تھے تو ہو سکتا ہے ان کے مرید بھی ہو، لیکن صراحت میں نے پڑھی نہیں ہے. امام جعفر صادق پیر صاحب کا نام بتائیے، کسوٹی جعفری کسوٹی.
پیر کی اصطلاح تو وہ ہمارے اعتبار سے، ورنہ وہ جس سے خلافت ملتی ہے، جیسے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسا مرید کوئی نہیں ہے، تو یہ جو خلافت اور مرید کے سلسلے ہوتے تھے وہی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے چلتے ہوئے پھر یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچے، تو اس اعتبار سے ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی کہلاتے ہیں.
اب وہ یہی قرینہ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام باقر کے مرید ہو. یہ واقعی پیر کی اصطلاح بعد میں چلی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مرشد عالمین، سبھی کے مرشد ہیں، لیکن پیر و مرشد کی اصطلاح عام ان کے بارے میں بولی نہیں جاتی ہمارے یہاں.
سوال فیس بک پیج پر ہے، جنید سوال کر رہے ہیں کہ کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟
اگر شرائط پورے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہونا یہ اگر مکروہ تنزیہی ہے، ہم معاذ اللہ کو تکبر سے لٹکا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن ایک مسلمان جس کے پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہے تو خامخواہ گھسیٹ کر اس کو تکبر کی طرف کیوں لے جائیں، تو بدگمانی ہوگی نا. اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات پاجامہ خود ہی پھسل کر نیچے آ جاتا، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو جب اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پاجامہ نیچے لٹکا ہوا ہے تو اب اس پر کیا حکم لگائیں گے ہم؟ اس لیے امام میں اور اگر شرائط پورے اور پاجامہ ٹخنے کے نیچے تو جان بوجھ کر بھی اگر اس نے رکھا سستی کی وجہ سے تو بھی تک وہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان ہم بھائی بہن اور امی نے مل کر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اشارے ثواب کے لیے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھا.
کیا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے؟ اور جن کو گالی دینے کی عادت ہو تو اپنی عادت کو کیسے ختم کرے وہ؟
ماشاء اللہ مدنی منی نے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وہ اصال ثواب کیا.
مدنی منی اور یعنی والدہ
سب نے مل کے ماشاءاللہ بڑا عمدہ عمل ہے. اور یہ بھی اس سے پتا چلا کہ صرف کنڈے کی نیاز ہی سے اصال ثواب ضروری نہیں ہے, کوئی بھی نیکی ہو اسے اصال ثواب سکتا ہے. درود شریف پڑھ کر, کلمہ شریف پڑھ کر کہ اور فرض نماز آج عشاء کی پڑھی تو اس کا بھی زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں اس کا بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق یعنی اللہ رسول کی نافرمانی والا کام ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے سب المسلم فسق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. گالی کی ڈیفینیشن بھی سن لیجیے, گالی کیا ہوتی ہے؟ تو گالی کی ڈیفینیشن, گالی کی تعریف یہ ہے ایسی بات کرنا جس سے کسی بھی انسان کی عزت خراب ہو. کہ ہمارا یہ تصور ہے کہ جو معاذ اللہ ماں بہن کی گالی دیتے ہیں, گالی وہ بھی ہوتی ہے لیکن وہی گالی نہیں ہے. گالی کی ڈیفینیشن یہ ذہن میں رکھ لیں, ایسی بات کرنا جس سے کسی بھی انسان کی عزت خراب ہو یہ گالی ہے. اب گالی کی مثالیں میرات المناجی میں کچھ اس طرح ہے, جیسے کسی سے کہنا او کتے, او سور, او گدے, یہ الفاظ گالی کے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے گالی دینا سخت حرام ہے. اب گالی کی عادت کیسے ختم ہو؟ کہ واقعی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, نعوذ باللہ یوں مبالغہ کریں تو کہیں کہ سلام کی جگہ گالی دیں گے. اللہ مسلمان پہ ملے تو سلام کریں لیکن یہ گالی سے ابتدا کریں گے. ایسی بات بات پہ گالی دیں گے, برتن کو گالی دیں گے, پیالے کو گالی دیں گے, ٹیبل کو گالی دیں گے, دروازے کو گالی دیں گے, دروازہ کھلنے میں تاخیر ہوگی تو گالی دینی ہے, جانوروں کو گالی دیں گے, گھوڑے گدے کو, ٹریفک جام ہو گیا تو گالیوں کی بوچھاڑ, تو استغفر اللہ. تو یہ بڑے برے بندے ہوتے ہیں اس طرح کا کرنے والے, ان کو توبہ کرنی ضروری ہے. تو اب یہ کہ گالی دینے کی عادت ہے تو اس کو کس طرح نکالے, تو اس میں یہ کہ گالی کے نقصانات پر غور کریں. مثال کے طور پر گالی میں ظاہر ہے کہ وہ گالی ایک ایسا کام ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی ہے, اس میں تو اللہ رسول کی نافرمانی یہ جہنم میں لے جا سکتی ہے اگر رب ناراض ہوا. یوں غور کرے کہ گالی نے اگر مجھے ایک ہی گالی نے اگر جہنم میں پہنچا دیا تو میں کروں گا کیا؟ جی ہاں, ایک بھی گالی دے گا وہ جہنم کا حقدار ہے. مزید یہ کہ اس میں دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے احترام اور ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. جو گالیاں بکتا نا وہ مطلب کسی بھی مہذب آدمی کو, شریف آدمی کو وہ اچھا نہیں لگتا, اس سے بندہ کترائے گا, اس سے منہ بھی نہیں لگائے گا اس کو. تو گالی سے انسان کی صلاحیتیں بھی دم توڑ جاتی ہیں, ترقی سے دور ہو جاتا ہے. گالی دینے والے کی عزت لوگوں میں گر جاتی ہے اور ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور اس سے اس کی زبان بھی گندی ہو جاتی ہے اور معاشرے میں اس کی بدنامی ہوتی ہے کہ یار وہ اچھا آدمی نہیں ہے, صحیح آدمی نہیں ہے, وہ گالیاں بہت بکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ گالی کی عادت نکالنی چاہیے. اس کے علاج یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھے, کہ بعض اوقات بلکہ اکثر گالی بندہ غصے میں دیتا ہے, کبھی غصہ نہیں آتا تب بھی عادت ہوتی تو گالی دیتا ہے لیکن اکثر غصے میں گالی نکلتی ہے منہ سے.
تو غصے کا علاج کرنا چاہیے. علم حاصل کرے بندہ علم دین تو اس سے پتا چلے گا گالی کی جو جو قباحتیں برائیاں اس کے نقصانات کا علم ہوگا تو گالی سے بندہ بچنے کی کوشش کرے گا. اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے. اس کے لیے بزرگوں کے واقعات کا مطالعہ کرے کہ یہ حضرات کس قدر گالیوں سے برے الفاظ بولنے سے دور رہا کرتے تھے. برے دوستوں کی صحبت چھوڑ کر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے. سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کرے, اس میں بھی اچھی صحبت ملے گی اور گالیوں سے رکاوٹ ہوگی. کم بولنے کی عادت بنائے, کیونکہ زبان کی غلطیوں کی ابتدا فضول باتوں سے ہوتی ہے اور بسا اوقات گالی تک لے جاتی ہے. تو جو بولے گا ہی نہیں تو گالی بھی کیا دے گا. مسلمانوں کا احترام اپنے دل میں پیدا ہو اور جتنا ہو سکے مسلمانوں کی عزت کرے. اس سے بھی جس کی عزت کرے گا اس کو گالی بندہ نہیں دے گا. اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا آپ کو اس پر اکسائے تو بھڑک اٹھنے کے بجائے صبر سے کام لیں. زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں. انشاءاللہ زبان و دل کو ایمان کی تازگی نصیب ہوگی. درود شریف کی برکت سے زبان گالی سے رکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. گالی سے بچنے اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے رسالوں کا کتابوں کا مطالعہ کیجئے. مثلا مکتبۃ المدینہ کے یہ رسائل اگر پڑھیں تب بھی انشاءاللہ گالی کی عادت ہوگی تو توبہ کی طرف رجحان ہوگا, عادت نکلے گی انشاءاللہ. خاموش شہزادہ, میٹھے بول, ایک چپ سو سکھ, جنت کی دو چابیاں, یہ رسالے پڑھیں انشاءاللہ گالی کی عادت نکالنے میں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سید یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا لعنت کرنا بھی گالی ہے یا لعنت جیسے اشارے کرنا؟
اب پنجا دکھاتے ہیں جو, ہاں بھائی گالی آئی گالی کے لئی, سامنے کی عزت تو خراب ہو رہی ہے. جس کو کہیں گے کہ یہ لعنتی ہے, جیسے شیطان لعنتی ہے نا, تو شیطان کو لعنتی کہنا یہ گالی نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان کو ہم لعنت کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی تذلیل ہے, اس کی بے عزتی ہے. تو یہ بھی گالی کی ڈیفینیشن میں آئے گا, تعریف میں آئے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع
دوست بیزار ہے.
چھپکے لو
Oh.
دن دربار کیا ہو
Come on. مایوس نہیں ہے ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ کریم رب نے کرم کا صدقہ
پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، موجودہ حالات میں آئے دن طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، درد، غم کی خبریں یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. دعوت اسلامی کے تحت آنے والے اتوار کو 15 مارچ عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ اجتماع دعا کا سلسلہ رکھا جا رہا ہے. انشاءاللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں یہ اجتماع ہوگا، اور یہ اجتماع مختلف علاقوں میں، شہروں میں، اور یہ دنیا بھر میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو جمع کریں گے. بیان بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. امیر رسولت سے عرض ہے کہ اس بارے میں ہمارے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ظاہر موجودہ حالات اور جو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس اجتماع دعا کے حوالے سے ہمارا کیا ذہن ہو اور اس کو ہم کس طرح زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ بنا سکتے ہیں.
دورانیہ کیا ہوا
جی؟
ایک گھنٹہ
اور چند منٹ اگر
دس جب کوئی دورانیہ ہو نا تو اس کی وجہ سے لوگ آئیں گے، کیونکہ اتوار کو آپ نے رکھا ہے اور اتوار کو شادیوں کی دعوتیں ولی میں.
8:30 جماعت ہے نماز عشاء،
9:30 شروع ہو سکتا ہے. 9 سے 10 رکھنا چاہیے. چلو 9 سے 10 رکھ لیتے ہیں، اللہ کریم آسانی کر دے گا تاکہ اس سے لوگوں کو یہ تسلی ہو نا. ایک گھنٹے نیت یہی ہے، ایک گھنٹے میں تقریباً اب 2-4-5 منٹ تو آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک گھنٹے میں آپ کو فارغ کر دیں. اور اصل وجہ یہ شاید توجہ نہیں رہی، اصل وجہ کرونا وائرس، اس نے ساری دنیا کو خوف زدہ کر رکھا اور اس میں کافی اموات ہو چکی ہیں. میں نے پڑھا تھا جہاں تک شاید فگر 4,000 کو چھو رہا ہے، 4,000 کے قریب اموات دنیا میں ہو چکی ہیں. اس لیے یہ ایسا مضی مرض ہے، نام مراد مرض ہے. اللہ کریم ہم کو اس مصیبت سے نجات دے، چھٹکارا دے. انشاءاللہ الرحمن سمجھو 9 سے 10 عشاء کی نماز، 8:30 عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. جس سے بن پڑے وہ عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کرے، اور انشاءاللہ سنت وغیرہ پڑھنے کے وقت سلسلہ شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے یہ زبردست اعلان ہے، اور یقیناً پوری دنیا میں یہ پینک ہے اس وقت، یہ ٹینشن ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، جو ٹریول کے پرابلم ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں جو خوف و ہراس ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت انشاءاللہ خصوصی دعا فرمائیں گے. یاد رہے آنے والی اتوار ٹھیک 9 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک اجتماع دعا ہوگا، 9 بجے کے قریب بیان شروع ہوگا اور انشاءاللہ یہ اجتماع 10 بجے تک جاری رہے گا. اور اس اجتماع میں انشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت خصوصی دعا فرمائیں گے. صرف کراچی میں رہنے والے نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول ہیں اپنے اپنے طور پر جمع ہو جائیں، اسلامی بہنیں گھروں میں جمع ہوں اور خصوصی طور پر اس دعا میں شامل ہوں. جب لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمان مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، امیر اہل سنت دعا فرمائیں گے اور انشاءاللہ کروڑوں لوگ آمین کہیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور کرم ہوگا اور اس وائرس اور اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت ہوگی. تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے جو کراچی میں ہیں، 8:30 بجے عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے. انشاءاللہ 9 بجے کے قریب یہ سلسلہ شروع ہوگا اور 9 سے 10 یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جو بیرون ملک میں عاشقان رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اجتماعی طور پر اس اجتماع کو دیکھنے کی صورت بنائیں. پاکستان میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر باقاعدہ اس کا اہتمام کریں. اور انشاءاللہ اس میں صلاۃ التوبہ بھی امیر اہل سنت سے گزارش ہے،
9 بجے صلاۃ التوبہ پڑھی جائے. پھر انشاءاللہ یہ کہ تلاوت نعت شریف مختصر کر کے مختصر سا بیان اور اس طرح دعا صلاۃ والسلام انشاءاللہ ہو جائے گا 1 گھنٹے میں اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ. یہ اس لیے کہ لوگ زیادہ وقت شاید دے نہیں پائیں گے، تھوڑا وقت ہوگا تو امید ہے کہ ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، عوام کے لیے بھی.
تو یاد رہے 15 مارچ انشاءاللہ 15 مارچ کو رات 9 بجے عالمی مدنی مرکز میں انشاءاللہ اجتماعی طور پر صلاۃ التوبہ ادا کی جائے گی،
جماعت کی جائے گی، نماز توبہ کی جی 2 رکعت نماز توبہ پڑھی جائے گی جس میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ پڑھ لیں یا جو بھی ہو تو امام صاحب پڑھائیں گے تو وہ پڑھ لیجئے گا. صلاۃ التوبہ بھی گناہوں سے توبہ کر کے مطلب یہ کہ انشاءاللہ ترکیب بنے گی، اللہ رحمت فرمائے گا. دعا مانگنا یہ عبادت ہے، ظاہر اس کا اثر ہو یا نہ ہو کار ثواب ہے دعا مانگنا، سب کو آنا چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جن سے بن پڑے گا وہ فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کوشش کیجئے گا. اچھا پچھلے مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تو ان کے جو درست جواب دیے سوال جواب پیش کرتے ہیں. سوال نمبر 1، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک کنیت بتائیے. جواب، ابو عبداللہ یا ابو اسماعیل، دونوں میں سے جو ایک بھی دیا تو اس کا جواب درست تھا. سوال نمبر 1، رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں کس دن مسجد قبا شریف تشریف لے جاتے؟ جواب، ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے. سوال نمبر 3، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس کی زیارت کی؟ جواب، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا آپ جن کے درست جوابات ملے ان میں سے جو پہلے آئے جن کے جوابات وہی ہیں تو ان کے 12 ان میں سے نام لیے جاتے ہیں اور ایک کو انعام قرآن دازی کے ذریعے پیش کیا جائے گا. جنہوں نے درست جوابات دیے ان میں سے 12، نمبر 1 اسد عطاری کراچی بنت رفیق خان حمزہ والا، نمبر 3 محمد شریف سیالوی پنو عقل، نمبر 4 سید ثقلین عباس اسلام آباد، نمبر 5 ابو الخیر عطاریہ، نمبر 6 محمد جہانگیر ملتان شریف، نمبر 7 مصطفیٰ عطاری لاہور، نمبر 8 بنت ادریس فیصل آباد، نمبر 9 بنت شہزاد کراچی، نمبر 10 محمد مزمل بن ظہیر احمد اسلام آباد، نمبر 11 بنت عمران حیدر آباد، نمبر 12 بنت عبد القدوس شیخوپورہ. اور جن کا نام نکلا قرآن اندازی میں ان کا بنت ادریس فیصل آباد، انشاءاللہ ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک روانہ کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ سے کیش کرا سکیں گے. اچھا آج کے سوالات، آج جو بیان وغیرہ ہوا یا مدنی مذاکرہ ہوا، ان میں سے آج کے مدنی مذاکرے سے جو منتخب کیے گئے وہ سوالات سن لیجیے، اور انشاءاللہ اس کے جوابات آپ نے ابھی ہفتے کو عشاء کی اذان سے پہلے دینے ہیں. عشاء کی اذان تک جو جوابات مدنی چینل پر پہنچ گئے انشاءاللہ انہی میں قرآن اندازی اور سارا سلسلہ ہوگا، اور لکھ کر یعنی ٹیکسٹ کی صورت میں ایس ایم ایس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے چٹھیاں بھیج کرنی، اور اسلامی بہنیں اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر بھی شامل کریں. حضرت عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا ذکر کثرت سے کرتے تھے؟ سوال نمبر دو. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، والدہ کی طرف سے کس صحابی رسول کی اولاد میں سے تھے؟ سوال نمبر تین. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کس صحابی رسول سے ہوئی؟ دو صحابہ کے نام لیے گئے تھے، تو وہ دونوں نام لکھنے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کا نام لکھ دیں گے جب بھی جواب درست مانا جائے گا. امام جعفر صادق کمپیوٹر، ماشاء اللہ. بیٹا نام
طہا،
غلام طہا کہتے اس کا نام، ان کے ابو
خان.
ان ابو بھی نوٹ کر رہے ہیں، بہتر یہ کہ غلام طہا، جو طہا یہ حروف مقطعات میں سے نا، کہ معنی پتا نہیں، اللہ جانے اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے، ہمیں پتا نہیں ہے. تو یاسین طہا، تو یہ نام کے ساتھ غلام ساتھ میں بولنا چاہیے، پکارنے میں بھی ان کو طہا کر کے نہ پکاریں، غلام طہا کر کے پکاریں.
غلام طہا
ماشاء اللہ، خان بھی ہے نا آپ تو، غلام طہا خان. چلو عمر شریف.
غلام طہا خان.
عمر
6 سال.
ماشاء اللہ.
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جواب میں مسٹیک ہو جائے تو فوراً میں اسلام میں میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عزوجل.
ماشاء اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی برتھ کب اور کہاں ہوئی؟
امام معرفت یوسف جمال صادق کے مقال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 1880 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی.
80 کا بھی قول ہے، 83 کا بھی قول ہے، 83 کا بھی. حضرت امام جعفر صادق کا، اچھا یہ ان کے اب کوئی نعرہ بھی لگائیں گے، یہ
فیضان امام جعفر صادق
جاری رہے گا. حضرت امام جعفر صادق کا مبارک نام اور کنیت بتائیے.
آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ ابو اسماعیل ہے.
ماشاء
اللہ. ابو مصطفیٰ ہے،
ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل. ماشاء اللہ. اب بھی کچھ ہے بولنے والا؟
محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام جعفر، فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا والد صاحب کی طرف سے سلسلہ نسب سنائیے.
حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی رضی اللہ عنہم.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد باقر نہیں ہے، باقر. ماشاء اللہ. امی جان کی طرف سے سلسلہ نسب
حضرت ام فروہ بنت قاسم
بن محمد بن ابو بکر صدیق رحمت اللہ تعالیٰ اجمعین، اور یوں آپ والد کی طرح سے حسینی سیدنا اور والدہ کی طرح سے صدیقی ہیں.
ماشاءاللہ. اچھا امام جعفر صادق کمپیوٹر، یہ تو بتائیے کہ امام جعفر کو صادق کیوں کہا جاتا تھا؟
سچ بولنے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو صادق کہا جاتا ہے. صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر، بے غزر راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے.
ماشاءاللہ. تیاری کر کے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کتنے صحابہ کرام کی زیارت کی، تعداد اور ان کے نام بتائیے.
دو صحابہ کرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ماشاءاللہ. اچھا امام جعفر صادق کمپیوٹر، یہ تو بتائیے کہ امام جعفر صادق کے جو شاگرد تھے ان میں سے کچھ نام آپ کو معلوم ہے؟
نمبر ایک آپ کے بیٹے حضرت امام مزکر، نمبر دو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نمبر تین حضرت امام مالک، نمبر فور حضرت سفیان سوری، نمبر فائیو حضرت سفیان بن عیانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت سفیان سوری، حضرت سفیان بن عیانہ.
مان کی دیا ہے حضرت امام جعفر، ایک نعمت خدا ہے حضرت امام جعفر.
سبحان اللہ، ہے ماشاءاللہ، یاد اچھا کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
فرماتے ہیں میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت میں آتا رہا، مگر آپ کو ہمیشہ تین عبادتوں میں مشغول پایا. آپ نماز میں مشغول ہوتے یا قرآن پاک کی تلاوت میں یا پھر روزہ دار ہوتے.
سبحان اللہ.
سیرت ہے ان کی روشن آقا کی سنتوں سے، اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر.
ماشاءاللہ، اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر. سیرت ان کی روشن آقا کی سنتوں سے، اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک کب ہوا، یعنی ڈیتھ کب ہوئی؟
آپ کا وصال مبارک 15 رجب 148 ہجری میں 68 سال کی عمر میں ہوا.
اور اب آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟
جنت الوقی میں آپ کے دادا امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور والد امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے پاس ہے.
ماشاءاللہ. امام جعفر صادق کی کوئی کرامت سنائیے.
جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز کی آیت. آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ چیز آپ کے پہلو میں موجود ہو جاتی.
سبحان اللہ. ماشاءاللہ.
سخا کے پیکر
امام جعفر،
غریب پرور
امام جعفر،
حیا کے پیکر
امام جعفر،
ہمارے رہبر
امام جعفر،
عظمت امام جعفر
مرحبا مرحبا،
برکت امام جعفر
مرحبا مرحبا،
فیضان امام جعفر
مرحبا مرحبا،
صداقت امام جعفر
مرحبا مرحبا،
شرافت امام جعفر
مرحبا مرحبا،
صداقت امام جعفر
مرحبا مرحبا،
کرامت امام جعفر
مرحبا مرحبا،
فیضان امام جعفر صادق
جاری رہے گا
انشاءاللہ.
ماشاءاللہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ غلام طہا کی کیا بات ہے, بڑی تیاری کر کے امام جعفر صادق کمپیوٹر بن کے آئے, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا بعمل مبلغ بنائے,
ماشاءاللہ. ہمارے مدنی منع غلام طہا اتاری کے والد صاحب کو انشاءاللہ مدنی باکس پیش کیا جائے گا اور غلام طہا اتاری کے لیے 2600 روپے پیش کیے جائیں گے,
ماشاءاللہ. اچھا اب آپ کو نام یاد رہا, کیا
نام طہا؟
ہاں امی کو ابو کو سب کو بولنا میں غلام طہا ہوں, مجھے غلام طہا کہا کرو, گھر میں سب غلام طہا کہیں گے.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
انشاءاللہ عزوجل ابھی فاتحہ خوانی ہوگی, اس میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوگی, اسے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما
صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله شجر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا حد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے سجد صادق کا تصدق صادق الاسلام سجد صادق کا تصدق صادق الاسلام کر سجد صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو غازی اور رضا کے واسطے تہر معروف و سری معروف دے رے خود سری جند حد سے گن کیوں نے خاص پا کے واسطے اور پہر شمی شیر حق دنیا کے گلتوں سے بچا ایک تارک لب دیوار بیریا کے واسطے بل برا کا صدقہ کرم تو برا دے حسن و ساتھ بل حسن اور بھوچڑی سار جا کے واسطے قادری گر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد قادر قدرت نما کے واسطے اللہ لہو سنسدر حسن بلبرائے رضا بتا جل قدریا کے واسطے ربی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے حافظہ کے واسطے تور عرفان
حمد و حسنا و بہا دے علی بھوسا حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیجھ دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے آلائے دل کو زیارے
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی محفل نعت دینی سوال جواب شجرہ شریف پڑھا گیا, سورتیں پڑھی گئی, نعتیں پڑھی گئی. الہ العالمین جو کچھ نیاز کے لیے پیش کیا گیا پروردگار سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شان شان اس کا اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا جو ثواب مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات مؤمنین, کل مسلمات مسلمین, خصوصا والدین مصطفیٰ حسنین کریمین, شہیدان اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث العظم غریب نواز, امام غزالی, خصوصا حضرت سیدنا امام جعفر صادق, اعلی حضرت صدر الشریعہ خطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد ارکان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, اور جنہوں نے آج اول تاخیر اس محفل نعت میں شرکت کی, جنہوں نے یہ لنگر کے لیے حصہ لیا مالی طور پر, جانی طور پر, ان سب کو اور ان سب کے عزیزوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت ہمیں نیک بنا دے, نظرہ میں محبوب کا جلوہ دکھا دے, نظرہ میں ایمان سلامت رہے, الہ العالمین کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے, تیری رضا پر ہماری روح دنیا سے رخصت ہو, الہ العالمین اپنی ملاقات کا ہمیں شوق عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں, الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے, تنگ دستیاں دور ہوں, فراخ دستیاں نصیب ہوں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. یا اللہ جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہوں وہ نکل آئیں. الہ العالمین مظلوم قیدی ریا ہو جائیں. الہ العالمین ہمارے دکھ درد دور ہوں. یا اللہ کرونا وائرس کی آفت سے ہم سب کو نجات عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا, تجھ سے Hey. کب بھی التجا ہے مولا تجھ سے ہم کب بھی التجا ہے یا خدا تجھ سے
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا نبی سلام علیکا
اختتام کی دعا پڑھ لیجیے.
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Thank you.